ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے عظیم کی تعریف و تعظیم اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی توصیف و تکریم کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ہم یہ روح پرور گفتگو سورہ احزاب کی 49 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔
یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، جس وقت تم نے کسی مومنہ سے عقد نکاح کر لیا اور قبل اس کے کہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو، تم نے ان کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دیا، تو تمہارے طلاق کے بعد ان کے لیے عدے کی مدت گزارنا ان پر لازم نہیں ہے کہ اس کا حساب تم شمار کرو، لہذا ان کو کچھ مال و منال دے کر اچھے اور شائستہ انداز میں آزاد کر دو۔ اجزان محترم، جیسا کہ سورہ کے آغاز میں ہم نے عرض کیا، سورہ احزاب کا ایک بڑا حصہ خاندانی اور معاشرتی مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس آیت میں صاحبان ایمان و اسلام سے خطاب کرتے ہوئے ازدواجی زندگی سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومنہ سے شادی کرتا ہے اور عقد نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کے پہلے ہی کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دے کر الگ ہو جاتا ہے، تو اولاً شوہر سے علیحدگی کے لیے عورت پر عدہ طلاق لازم نہیں ہے کہ شوہر عدے کی مدت پوری ہونے کا انتظار کرے اور اس کے بعد بیوی کو اس کے گھر رخصت کرے، بلکہ وہ فوراً بیوی کا عطیہ دے کر اسے شائستہ انداز میں کسی لڑائی جھگڑے اور کہا سنی کے بغیر اس کے گھر رخصت کر دے۔ بیوی آزاد ہے اور بلا وقفہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ چنانچہ بیوی سے ازدواجی تعلقات کے بعد اگر شوہر نے ولو شادی کے دوسرے ہی دن طلاق دی، تو بیوی پر عدہ طلاق لازم ہے، یعنی وہ 3 مہینوں تک ماہانہ طہارت کے بعد شوہر کے گھر کو ترک کرے گی کہ اس کا حاملہ ہونا یا نہ ہونا ظاہر ہو جائے، اور اس کے بعد وہ کسی اور سے شادی کر سکے گی۔ البتہ اس درمیان شوہر کو حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کے بغیر بیوی کی طرف رجوع کر لے اور بیوی ہمیشہ شوہر کے گھر میں رہے۔ یہاں آیت میں ایک دوسرا اہم مسئلہ بھی لائق توجہ ہے، وہ یہ کہ زن و شوہر میں ازدواجی تعلق کے بغیر شوہر کی طرف سے طلاق دیتے وقت مہر معین ہو یا نہ ہو، بیوی کو مطلق طور پر عطیہ دے کر رخصت کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر نکاح کے وقت مہر معین ہے تو سورہ بقرہ کی آیت 237 کے خصوصی حکم کے مطابق آدھا مہر اور کچھ عطیے کے ساتھ خوش اسلوبی سے بیوی کو شوہر اس کے گھر رخصت کرے گا، اور اگر مہر معین نہیں ہے تو عرف کے مطابق بیوی کی شخصیت و حیثیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے احترام کے ساتھ بیوی کو اس کے گھر بھیجا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ طلاق اور جدائی کے مرحلے میں کسی طرح کی بدسلوکی اور بدرفتاری کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کسی ناپسند و ناگوار رفتار و گفتار کے بجائے اسلام کے خاندانی اور معاشرتی قوانین کا پاس و لحاظ طلاق جیسے مکروہ عمل میں بھی لازم و واجب ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی 50ویں آیت میں خود مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی سے متعلق کچھ خصوصی احکام خدا نے بیان کیے ہیں، ارشاد ہوتا ہے:
یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔
یعنی اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کی بیویوں کو کہ جن کا مہر آپ نے دیا ہے، اور کنیزوں کو جو خدا نے جنگ کے بغیر آپ کو عطا کر دی ہیں، اور آپ کی چہزاد اور پھوپھیزاد اور اسی طرح ماموزاد اور خالازاد بہنوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت اختیار کی ہے، اور اس مومنہ کو جو اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبا کر دے اور مہر نہ چاہے، تو اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو نبی کے لیے اس کو حلال کر دیا ہے۔ البتہ یہ طریقہ نکاح اے نبی صرف آپ سے مخصوص ہے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے ہم نے ان کے لیے بیویوں اور کنیزوں سے متعلق کیا حکم معین کیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ الہی رسالت کی ادائیگی میں آپ کے لیے کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور خداوند عالم بہت ہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، اور جن عورتوں سے عمومی یا خصوصی بنیادوں پر خدا نے حضور اکرم کو شادی کرنے کی اجازت دی ہے، ان سب کا یہاں آیت میں ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللاتی آتیتا اجورہن، ایک تو ان عورتوں سے نکاح حلال ہے کہ جن کا مہر آپ نے دے دیا ہے یا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ قانون تو عمومی ہے، مگر مومنوں کے لیے بیک وقت صرف چار بیویوں سے نکاح کی اجازت ہے، اور نبی اکرم کے لیے چار نکاح کی محدودیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد ما ملکت یمینوں کا مما افا اللہ علیک، وہ عورتیں جو جنگوں میں کنیز کے عنوان سے اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اس قانون میں بھی عمومیت ہے، یعنی مومنین کے لیے بھی کنیزوں سے شادی حلال ہے۔ اسی طرح چچا، پھوپھی، ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہے، اس قانون میں بھی عمومیت ہے کہ نبی اکرم یا مومنین خاندان سے باہر شادی کرنے کے علاوہ خاندان کی لڑکیوں سے شادی کرنا چاہیں تو چہزاد، پھوپھیزاد، ماموزاد اور خالازاد بہنوں سے نکاح حلال ہے۔ اور اس کے بعد وہ مومن عورت جو خود کو خدا کے رسول کی خدمت میں ہبا کر دے اور نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں تو کسی بھی مہر کے بغیر وہ نبی کے لیے حلال ہے، لیکن یہ طریقہ نکاح صرف اور صرف نبی سے مخصوص ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ مومنین کے لیے حلال کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور ان کی کنیزوں سے متعلق کیا حکم مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی آپ کے سلسلے میں یہ خصوصی حکم اور تعدد ازواج کا خصوصی مسئلہ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو اپنی نبوت و رسالت کی راہ میں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے۔ اس آیت کے ذیل میں چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ اولاً یہ کہ عورتوں کی جانب سے خود کو نبی کے لیے ہبا کر دینے اور ان کے ساتھ حسب خواہش بلا مہر نبی کے نکاح کر لینے سے متعلق خصوصی قانون کا جہاں تک سوال ہے، اس قانون کے عملی مصداق کے سلسلے میں مفسرین کے درمیان بحث و گفتگو ہے۔ تاریخی اعتبار سے اس کا مصداق مشخص نہیں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ شوال سن 7 ہجری میں جناب میمونہ نے خود کو نبی اکرم کے لیے ہبا کیا اور آپ نے ان سے نکاح کیا، مگر مہر کے بغیر ہبا سے فائدہ اٹھانا پسند نہیں کیا۔ مگر اکثریت کا کہنا ہے کہ حضور اکرم کی کوئی موہوبہ بیوی نہیں تھی، یعنی نبی اکرم نے تمام بیویوں کا مہر ادا کیا ہے۔ اگرچہ قرآن قانون کے تحت آپ کو اجازت حاصل تھی، مگر آپ نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ خدا نے آپ کو اختیار دیا تھا۔ دوسری بات کنیزوں کے سلسلے میں قابل توجہ ہے کہ اسلام نے غلامی، کنیزی یا بردہداری کے نظام کو وضع نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام سے قبل پوری دنیا میں، مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ بردہداری رائج و مرسوم تھی، اور خرید و فروخت کے علاوہ یہ عام رواج تھا کہ جنگوں میں جو عورتیں یا لڑکیاں اسیر کر لی جاتی تھیں انہیں کنیز یا لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ چنانچہ سماجی اور اقتصادی مشکلات کے سبب بردہداری کی رسم اور نظام یک طرفہ طور پر اسلام نے ختم یا لغو نہیں کیا، بلکہ کچھ ایسے اصول و قوانین بنائے کہ جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ نظام خدا و رسول کو پسند نہیں ہے۔ خدا تمام بندوں کو آزاد اور صاحب اختیار دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اسلام نے مسلمانوں کے درمیان غلاموں اور کنیزوں کی آزادی کی تشویق اور ترغیب کی تاکہ لوگوں کے درمیان انہیں خود بخود غیر محسوس طور پر آزادی اور اکرام و احترام حاصل ہو جائے۔ اسی لیے بردوں کو آزاد کرنا نہ صرف بہترین اعمال میں بلکہ بعض گناہوں کا کفارہ قرار دے دیا گیا، اور یہ طرز فکر باعث بنا کہ ایک طرف تو بہت سے مسلمانوں نے خوشنودی خدا کے لیے بردوں کو خرید کر آزاد کر دینا اپنا وطیرہ بنا لیا، اور دوسری طرف کنیزوں سے شادی کر لی یا انہیں آزاد کر کے عقد کر لیا یا بچوں سے عقد کر دیا تاکہ وہ خود اور ان کی اولاد معاشرے میں عزت و احترام کی زندگی بسر کر سکیں اور ان کے ساتھ بد رفتاری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں اس آیت کے ذیل میں ایک تیسرے اور بڑے ہی اہم مسئلے کی وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے۔ تعدد ازواج کے مسئلے میں نبی اکرم سے متعلق مخصوص حکم کا فلسفہ کیا ہے؟ چانچے آیت میں بھی مجمل طور پر موجود ہے کہ نبی اکرم کے حالات عام مومنین سے مختلف ہیں، اور یہی حالات کا فرق حکم میں فرق کا باعث ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقصد یہ ہے کہ ان احکام کے ذریعے خدا نے کچھ محدودیتیں اور دشواریاں نبی کے کندھوں سے اٹھا لی ہیں، یعنی آپ کی تبلیغی زندگی میں موجود کچھ سیاسی اور سماجی مشکلیں خدا نے متعدد عورتوں سے نبی کی شادی کے ذریعے برطرف کی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم نے جب ندائے اسلام بلند کی، ابتدا میں بہت کم لوگ ایمان لائے، حتیٰ خاندان و قبیلے میں بھی جو لوگ آپ کا احترام کرتے تھے اور امین و صادق کہا کرتے تھے آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ کو بالآخر مکے سے ہجرت اختیار کرنا پڑی۔ پھر مدینے میں جنگیں پیش آئیں اور احزاب میں دشمنوں کی شکست کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے اور اسلام کو فروغ ملنے لگا۔ ایسے میں دشمنوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے عرب قبیلوں کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنا سیاسی مصلحتوں کے تحت ضروری سمجھا گیا، کیونکہ عربوں میں زمانے قدیم سے ازدواجی رشتہ داریوں کا رشتہ محکم ترین رشتہ سمجھا جاتا تھا، اور وہ قبیلے کے دامادوں کا دفاع کرتے تھے اور جنگ میں تنہا چھوڑ دینا انہیں گناہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم کی بعض شادیاں اسی پس منظر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ شادیاں اسلامی جنگوں میں شہدا کی بیویوں سے ان کی اور ان کے بچوں کی سرپرستی اور کفالت کی نیت سے یا پھر خود عورتوں کی خواہش سے کی ہیں، کیونکہ انہیں معاشرے میں احترام حاصل ہو جائے۔ ظاہر ہے 25 سال کی عمر میں جب آپ جوان تھے، آپ نے 28 سالہ خاتون خدیجہ سے شادی کی اور 53 سال کی عمر تک پورے 28 سال یعنی جوانی اور شباب کی پوری عمر ایک خاتون پر اکتفا کی. پھر جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد اپنی عمر کے آخری 10 برسوں میں آپ نے متعدد شادیاں کی. تو اس میں یقیناً کوئی فلسفہ ہوگا. کوئی بھی عقل و خرد رکھنے والا ان شادیوں کو جنسی تقاضوں کی تکمیل کا نام نہیں دے سکتا، جبکہ اس زمانے میں متعدد شادیاں لوگوں میں عام تھیں. حتیٰ بعض اوقات پہلی بیوی دوسری بیوی سے شوہر کی شادی کا پورا اہتمام خود کرتی تھی، کوئی محدودیت نہیں تھی. پھر بھی جوانی میں نبی نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حتیٰ یہ کہ حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد بھی عرصے تک دوسری شادی نہیں کی. پھر بعض شادیاں کم سی لڑکیوں سے ہوئیں اور بعض شادیاں بیواؤں سے اور بوڑھی عورتوں سے، اور ان تمام شادیوں میں جناب خدیجہ کے علاوہ صرف ایک بیوی جو کنیز شمار ہوتی تھیں، جناب ماریہ قبطیہ سے آپ صاحب اولاد ہوئے اور جناب ابراہیم پیدا ہوئے، ورنہ کسی بیوی سے کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی. جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد شادیاں اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے تحت تھیں اور عام لوگوں کی شادیوں کے مقاصد سے بہت ہی بالا تر تھیں. ان کو جنسی جذبوں کی تسکین کا نام دینا بے ادبی اور بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے. معلوم ہوا اسلام ایک جامع و کامل دین ہے، اور اسلام نے خاندانی مسائل اور زندگی کے اخلاقی امور سے متعلق بہت ہی تخلیقی اور تعمیری تعلیمات دی ہیں. طلاق ایک پورے خاندان، خاص طور پر بیوی اور بچوں پر بہت منفی اثرات مرتب کرتا ہے، اس لیے ان کی اقتصادی مشکلات اور سماجی حیثیت کی برقراری کا خدا نے طلاق میں بھی خاص اہتمام رکھا ہے. حتیٰ ازدواجی تعلقات کے بغیر طلاق دیتے وقت بھی بیوی کو آدھا مہر اور تحفے تحائف دینے کا حکم ہے. قرآنی تہذیب میں طلاق اور جدائی ضروری ہو جائے تو کسی بھی لڑائی جھگڑے کے بغیر خوش اسلوبی کے ساتھ زن و شوہر کو ایک دوسرے سے الگ ہو جانے کا حکم ہے. کسی طرح کی ناپسند رفتار و گفتار اور توہین صحیح نہیں ہے. شادی کے مسئلے میں حلال و حرام کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، صرف طرفین کی باہمی رضامندی کافی نہیں ہے. تمام انسانوں کے لیے شادی ضروری ہے، کسی کو بھی اس رشتے سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. حتیٰ یہ کہ جنگی اسیروں کو بھی شادی کے حق سے محروم رکھنا اسلام میں درست نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے شادی کے سلسلے میں کچھ خصوصی رعایتیں دی ہیں جن میں اللہ کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ خدا اور اس کا نبی بہتر جانتے ہیں کہ عالم بشریت کی بھلائی کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے.
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں.
پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نکاح و ازدواج میری سنت ہے اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ میرے دین پر نہیں ہے. پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری اور مکمل دین لے کر دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے نظام حیات مرتب فرمایا ہے اور زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی ہے، اور انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معقول اور مناسب انتظام و اہتمام فرمایا ہے. جنسی خواہشات انسانی زندگی کا لازمہ ہے، لہذا دین اسلام نے اس کے لیے بھی قانون وضع فرمائے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ازدواج کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا ہے۔ رسول اسلام کی سنت کی پیروی اسی وقت حقیقت کا لباس پہن سکتی ہے جب اس کے تمام آداب پر توجہ دی جائے۔ اس امر خیر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس میں تاخیر بھی روا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اقدام کرنے اور کوشش کرنے کو دوسروں کے لیے بھی لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، تین کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، غسل و کفن کے بعد جنازہ اٹھانے میں، اور کفو ملنے کے بعد لڑکی کی شادی کرنے میں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں فریقین کے رشتہ داروں کی بھی بعض ذمہ داریاں ہیں، اور انہیں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنے فرائض کو سمجھنا اور ان کی پابندی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلا وجہ کی سختی سے پرہیز کیا جائے۔ ایک حدیث شریف میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی تمہارے پاس رشتہ لے کر آئے تو اس کا اخلاق اور دین پسند ہونے کی صورت میں اسے لڑکی دے دو، کیونکہ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر بہت زیادہ فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال زرنی کی روشنی میں شادی ایسی عورت یا لڑکی سے کرنی چاہیے جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ انسان کو اپنی ازدواجی زندگی کی بنیاد صداقت و سچائی پر استوار کرنی چاہیے، اور عدم اعتماد، فریب اور مکاری کا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ اپنے بالوں میں خضاب لگاتا ہے۔ اس حدیث شریف کا پیغام یہ ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جس میں کسی طرح کی عیاری و مکاری یا جھوٹ کا شائبہ بھی موجود ہو، اور یہ ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔